بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی چوتھی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب اسرار الصلاۃ، یعنی نماز کے اسرار کا بیان. احیاء علوم الدین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاد کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب اسرار الصلاۃ، نماز کے اسرار کا بیان. نماز دین کا ستون، یقین کا ثمرہ، عبادات کی اصل اور طاعات میں بہترین اطاعت ہے. ہم نے اپنی فقہی کتابوں اور البسیط، الوسیط اور الوجیز میں نماز کے اصول اور فروع پر نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور بہت سے نادر فروع اور عجیب و غریب مسائل ان میں جمع کر دیے ہیں تاکہ مفتی کے لیے ذخیرہ ہوں اور وہ بوقت ضرورت ان سے مستفید ہو سکے. اس کتاب میں ہم صرف وہ ظاہری اعمال اور باطنی اسرار بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت راہ آخرت کے سالکین کو پیش آتی ہے. نماز کے مخفی معانی و اسرار، خشوع، خضوع، نیت اور اخلاص وغیرہ موضوعات پر ہم تفصیل سے لکھیں گے. یہ وہ موضوعات ہیں جن پر فقہا اپنی کتابوں میں گفتگو نہیں کرتے. یہ کتاب 7 ابواب پر مشتمل ہے. پہلا، نماز کے فضائل. دوسرا، نماز کے ظاہری اعمال کی فضیلت. تیسرا، نماز کے باطنی افعال کی فضیلت. چوتھا، امامت. پانچواں، جمعہ کی نماز اور اس کے آداب. چھٹا، متفرق مسائل جن میں لوگ اکثر مبتلا رہتے ہیں. اور ساتواں، نوافل وغیرہ. پہلا باب، نماز، سجدہ، جماعت اور اذان کے فضائل. اذان کی فضیلت. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یوم القیامہ الا کثیب من مسک اسود لا یحولہم حساب ولا ینالہم فزع حتی یفرغ مما بین الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ عز وجل وأم بقومي وهم به رادون ورجل أذن في مسجد ودعاء إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله ورجل أبتلي بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة.
اور یہ طبرانی جامع صغیر کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. تین آدمی قیامت کے دن مشک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے، نہ انہیں حساب کا خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کی دہشت ہوگی. وہ ان امور سے فارغ کر دیے جائیں گے جن میں لوگ مبتلا ہوں گے. ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی اس حال میں امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے. دوسرا وہ شخص جس نے مسجد میں اذان دی اور محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تیسرا وہ شخص جو دنیا میں رزق کی تنگی میں مبتلا ہوا لیکن تلاش رزق نے اسے آخرت کے لیے عمل کرنے سے نہیں روکا. لا يسمع نداء المؤذن جن والانس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جن، انسان اور دوسری چیزیں جو بھی مؤذن کی اذان کی آواز سنیں گی قیامت میں اس کے لیے گواہی دیں گی.
ید الرحمن علی راس المؤذن حتی یفرغ من اذانہ.
اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس وقت تک مؤذن کے سر پر رہتا ہے جب تک وہ اپنی اذان سے فارغ نہ ہو جائے. بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 33، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. مؤذنوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا سمعتم النداء فقولوا امثل ما يقول المؤذن، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تم اذان سنو تو وہ الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے. اذان کے جواب میں وہی الفاظ دہرانا جو مؤذن کہے ایک امر مستحب ہے، مگر جب وہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف اور حی علی الفلاح آؤ بہتری کی طرف کہے تو سننے والے کو یہ الفاظ کہنے چاہیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. اس کے جواب میں کہنا چاہیے، اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض، خدا اسے قائم و دائم رکھے جب تک زمین و آسمان باقی رہیں. فجر کی اذان میں جب مؤذن کے کہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو کہنا چاہیے صدقت و بررت، تو نے سچ کہا اور خوب کہا. اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. اے خدا، اس دعائے کامل اور نماز قائم کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ دیجئے، اور ان کو اس مقام محمود پر اٹھائیے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنگل میں نماز پڑھے تو اس کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز کے ساتھ اذان اور تکبیر بھی کہہ لے تو اس کے پیچھے پہاڑوں کے برابر فرشتے نماز ادا کرتے ہیں. فرض نماز کی فضیلت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 103. یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے. فرض نماز کی فضیلت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں، خمس صلات کتبہن اللہ علی العباد فمن جاء بہن ولم یضیح منہن شیئا استخاف بحقہن کان له ان یدخل له الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله أحد إن شاء أذبه وإن شاء أدخل الجنة. اور یہ ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے جس کو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے، بس جو کوئی یہ نمازیں ادا کرے اور ان کے حق کو معمولی سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو شخص انہیں ادا کرے اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوگا، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے. مثل الصلاة الخمسة كمثل نهم أذب غمر بباب أحدكم يقتهم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من دونه قالوا لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة الخمسة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر نہایت شیریں پانی کی نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تم بتاؤ کیا اس کا میل باقی رہے گا؟ عرض کیا، کچھ بھی نہیں. فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اسی طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے. ان الصلاة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. نمازیں ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. بیننا و بین المنافقین شہود العتمہ والصبح لا يستطيعونهما. اور یہ مالک کی حدیث ہے جس کو سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز عشاء اور نماز فجر میں حاضری کا فرق ہے، منافقین ان دونوں نمازوں میں نہیں آ سکتے.
من لقى الله وهو مضيء الصلاة لم يعب الله بشيء من حسناته.
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ میں نہیں ملی، مگر تبرانی اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اول ما يحاسب بدل عبد الصلاة.
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ نماز کا ضائع کرنے والا ہو تو اللہ اس کی نیکیوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں کرے گا. الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين.
اور یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو مسمار کیا.
سأل صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال اعمال افضل فقال الصلاة لمواقيتها.
اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا متعین وقت پر نماز ادا کرنا.
من حافظ علی الخمس بکمال طہورها ومواقیتها كانت له نورا او برهانا یوم القیامہ ومن ضیئها حشر مع فرعون وحامانا.
اور یہ احمد اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے نماز پنجگانہ کی ان کے متعین اوقات میں طہارت کاملہ کے ساتھ حفاظت کی، اس کے لیے قیامت میں ایک نور ہوگا اور ایک حجت ہوگی، اور جس شخص نے نمازیں ضائع کیں اس کا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہوگا.
مفتاح الجنۃ الصلاۃ،
ابو داود التیالسی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جنت کی کنجی نماز ہے.
مفترض اللہ علی خلقہ بعد التوحید حب الیہ من الصلاۃ ولو كان شیئا حب الیہ منها لتعبد به ملائکته فنهم راقع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقائد.
اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز فرض نہیں کی، اگر نماز سے زیادہ اس کے نزدیک کوئی دوسری چیز محبوب تر ہوتی تو فرشتے اس کی عبادت کرتے، حالانکہ فرشتے نماز کے افعال ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی رکوع کرنے والا ہے، کوئی سجدہ کرنے والا ہے، اور کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، مگر اس کا آخری حصہ تبرانی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاکم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے.
من ترک صلاة متعمدا فقد کفر.
اور یہ بازار کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کفر کے قریب پہنچ گیا کیونکہ وہ نماز چھوڑ بیٹھا، حالانکہ نماز ہی دین کا ستون اور یقین کی بنیاد ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص شہر کے قریب پہنچ کر یہ کہنے لگے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا، حالانکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوا مگر داخل ہونے کے قریب ہے.
من ترک صلاة متعمدا فقد بری من ذمة محمد علیہ السلام.
احمد و بیہقی کی حدیث ہے جس کو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے نکل گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے تو جب تک نماز کی نیت کرے گا اس وقت تک نماز ہی میں رہے گا، اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے قدم پر گناہ معاف کیا جائے گا، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی تکبیر سنے تو اسے دوڑ کر نماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ ثواب اس کو ملے جس کا گھر دور ہوگا. لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، فرمایا قدموں کی کثرت کی بنا پر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے.
اول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلة منه وصائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وصائر عمله.
اور یہ اصحاب سنن اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، قیامت میں بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی، اگر وہ پوری ہوئی تو اس کی نماز اور اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر وہ ناقص ہوئی تو اس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ میرا مر اهلك بالصلاه فان الله ياتيك بالرزق من حيث لا تحسب تحتسب، اور یہاں لکھا ہے کہ اس کی اصل نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اللہ تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز ہی کی مثال ایسی ہے جیسے تاجر، جب تک تاجر کے پاس سرمایہ نہ ہو اسے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ فرض نمازیں دراصل راس المال ہیں، جب تک کسی بندے کے پاس اصل نمازیں نہ ہوں اس وقت تک نوافل بھی قبول نہیں ہوتے۔ روایت ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے کھڑے ہو جاؤ اور جو آگ تم نے لگائی ہے اسے بجھا دو، یعنی نماز کے ذریعے گناہوں کا ازالہ کرو۔ تکمیل ارکان کے فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الصلاۃ المکتوبۃ کمثل المیزان من اوفى استوفی، اور یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے۔ فرض نماز ترازو کی طرح ہے، جو پورا دے گا وہ پورا لے گا۔ قال يزيد الرقاشي كانت الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة، اور یہ ابن المبارک کی حدیث ہے۔ یزید رقاشی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برابر تھی، گویا نپی تلی تھی۔ ان الرجلين من امتي ليقومان الى الصلاه ورقوعهما وسجودهما واحد وان ما بين صلاتهما ما بين السماء والارض، اور یہ ابن المحبر کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری امت میں دو آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بظاہر ان دونوں کے رکوع اور سجدے برابر ہیں، مگر ان دونوں کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم سلبه بين ركوعه وسجوده، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس بندے کی طرف نہیں دیکھیں گے جو رکوع اور سجود کے درمیان اپنی پیٹ سیدھی نہیں کرتا۔ امام یخاف الذی حول وجهه فی الصلاۃ ان یحول اللہ وجهه وجه حمار، اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص نماز میں اپنا منہ پھیرتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے بدل دے؟ من صلاۃ لوقتها واسبغ وضوءها واتم رکوعها وسجودها وخشوعها ارجت وهي بيداء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها أرجت وهي سوداء مظلمة تقول ديئك الله كما ديئتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثواب الخلق فيدرب بها وجها، اور یہ تبرانی فی الاوسط کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے متعین وقت پر نماز پڑھی، اچھی طرح وضو کیا اور رکوع سجود مکمل کیے، خشوع برابر رکھا، اس کی نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور یہ دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری بھی حفاظت کرے، اور جس نے غیر وقت میں نماز ادا کی، اچھی طرح وضو نہیں کیا اور نہ رکوع و سجود مکمل کیے نہ خشوع کا لحاظ رکھا، وہ سیاہ ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے بھی ضائع کرے۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹی جاتی ہے اور اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ اسوا الناس سرقۃ الذی یسرق من الصلاۃ، اور یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ چوری میں سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانہ ہے، جو پورا دے گا پورا لے گا، اور جو اس میں کمی کرے گا وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کم تولنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، ویل للمطففین، یہ روایت، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نماز باجماعت کی فضیلت۔ نماز باجماعت کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔ صلاۃ الجمیع تفضل صلاۃ الفزع فذا بسبع و عشرین درجہ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جماعت کی نماز تنہا شخص کی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نہیں دیکھا تو خفا ہو کر فرمایا، لقد سمت ان آمر رجلا یسلی بالناس ثم خالف الى رجال یتخلفون عنها فاحرک علیہم بیوتهم وفی روایت اخرى ثم خالف الى رجال یتخلفون عنها فامر بهم فتحرک علیہم بیوتهم بحزم حزم الحطب ولو علم احدهم انه يجد عزم سمين او امر او مرمى او امر ما طين لشهدها يعني صلاه العشاء۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دوسری روایت میں ہے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آتے، پھر حکم دوں کہ لکڑیوں کے گھر سے ان کے گھر جلا دیے جائیں۔ اگر ان میں سے کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اسے عمدہ گوشت اور بکری کے پائے ملیں گے تو وہ نماز عشاء میں ضرور آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے، من شہد العشاء فکأنما قام نصف لیل ومن شہد الصبح فکأنما قام اللیل، اور یہ مسلم کی حدیث ہے مرفوعا، اور ترمذی میں موقوفا۔ جو شخص عشاء کی نماز میں حاضر ہوا گویا اس نے آدھی رات تک عبادت کی، اور جو صبح کی نماز میں حاضر ہوا گویا اس نے رات بھر عبادت کی۔ من صلى صلاة فی جماعة فقد ملاء نحرة عبادة، جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے وہ اپنا سینہ عبادت سے پر کر لیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مرفوع کہیں نہیں ملی، محمد بن نصر نے سعید ابن المسیب سے اسے موقوفاً روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ 20 برس گزر گئے، جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے میں خود کو مسجد میں پاتا ہوں۔ محمد ابن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے صرف 3 چیزیں چاہتا ہوں، ایک ایسا بھائی کہ جب میں بھٹکوں تو مجھے راہ راست پر لے آئے، دوسری رزق حلال جس میں کسی دوسرے کا حق نہ ہو، تیسری نماز باجماعت کہ جس کی فرو گزاشت مجھ سے معاف کر دی جائے اور اس کی تمام فضیلتیں میرے لیے کھول دی جائیں۔ روایت ہے کہ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ امامت کی، نماز سے فراغت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس وقت شیطان میرے ساتھ ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں دوسرے لوگوں سے افضل ہوں، اس لیے میں کبھی امامت نہیں کروں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کے ہاں آمد و رفت نہ رکھتا ہو۔ نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے بغیر امامت کا منصب سنبھالتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے پانی کی پیمائش کرنے بیٹھ جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ پانی کم ہے یا زیادہ۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نماز باجماعت فوت ہو گئی، لوگوں میں صرف ابو اسحاق ایسے تھے جنہوں نے میری تعزیت کی، اور اگر میرا لڑکا مر جاتا تو 10,000 سے زیادہ آدمی تعزیت کے لیے آتے، اور یہ اس لیے ہوتا کہ دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں آسان سمجھی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مؤذن کی آواز سنی اور کوئی جواب نہیں دیا اس نے اچھا کام نہیں کیا اور نہ اس سے اچھا کام لینا مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر بھر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ اذان کی آواز سنیں اور مسجد میں نہ آئیں۔ میمون ابن مہران مسجد میں آئے، کسی نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں، فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، اس جماعت کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى 40 یوم الصلاۃ فی جماعت لا تفوتہ فیها تکبیر الاحرام کتب اللہ له براء تین براء من النفاق و براءۃ من النار، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص 40 دن نماز باجماعت اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو تو اللہ اس کے لیے دو براتیں لکھتا ہے، ایک نفاق سے برات اور ایک دوزخ کی آگ سے برات۔ روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح دمکتے ہوں گے، ملائکہ ان سے پوچھیں گے تمہارے اعمال کیا تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ جب ہم اذان کی آواز سنتے تھے تو وضو کے لیے اٹھ جاتے تھے، پھر کوئی دوسرا کام ہمارے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ پھر کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، وہ لوگ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے، وہ یہ بتلائیں گے کہ ہم مسجد میں پہنچ کر اذان سنتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اکابر سلف کی اگر تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو وہ لوگ اپنے نفسوں پر 3 روز سختی کرتے تھے، اور جماعت فوت ہو جاتی تو 7 روز سختی کرتے تھے۔ سجدے کی فضیلت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تقرب العبد الى الله بشيء افضل من سجود خفي، یہ ابن مبارک کی حدیث ہے جس کو حمزہ ابن حبیب نے روایت کیا ہے، بندہ کسی چیز سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتا جو پوشیدہ سجدے سے افضل ہو۔ ما من مسلم يسجد الله سجدة الا رفع الله بها درجہ وحتى عنه بها سيئة، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو مسلمان اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے ایک سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بڑھاتا ہے اور ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے آپ کی شفاعت ہو اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرے۔ ارشاد فرمایا آئنی بکثرت السجود، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ربیعہ ابن قعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ اقرب ما یقون العبد من اللہ تعالی ان یقون ساجد، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ کے بھی یہی معنی ہیں، وسجدو وقترب، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 19، اور سجدہ کر اور قریب ہو۔ قرآن پاک میں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 29، ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ اس آیت میں سجدے کے اثر سے بعض حضرات وہ غبار مراد لیتے ہیں جو چہرے پر لگ جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اثر سے مراد نور خشوع ہے جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اعضائے وضو کی روشنی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قرا ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشیطان یبکی ویقول یا ویلہ امر هذا بالسجود فسجد فله الجنہ وامرت انا بالسجود فعصیت نل النار، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے مصیبت، ابن آدم کو سجدوں کا حکم کیا گیا تو یہ سر بسجود ہو گیا اور اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدوں کا حکم ہوا تو میں نے نافرمانی کی اور مجھے دوزخ نصیب ہوئی۔ علی ابن عبداللہ ابن عباس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہر روز 1000 سجدے کیا کرتے تھے، اسی لیے لوگوں نے ان کا نام سجاد یعنی زیادہ سجدے کرنے والا رکھ دیا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زمین کے علاوہ کسی دوسری چیز پر سجدہ نہ کرتے۔ یوسف ابن اسبات کہا کرتے تھے، اے جوانوں، مرض سے پہلے تندرستی کی جانب بڑھو، میں شخص کے علاوہ کسی پر حسد نہیں کرتا جو رکوع و سجود میں مشغول ہے، میں اپنے مرض کی بنا پر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سجدے کے علاوہ کسی بھی چیز کے ضائع جانے پر افسوس نہیں کرتا۔ عقبہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے میں کوئی خصلت اللہ کے نزدیک اس کی اس خصلت سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا خواہش مند ہو، اور سجدے کے علاوہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں بندہ اپنے خالق سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ سجدے کے وقت اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ خشوع کی فضیلت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ للذکر، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 14، میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ ولا تکم من الغافلین، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 205، اور غافلین میں سے مت ہو۔ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 3، اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔ اس آیت میں لفظ سکارا کی بعض حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ غم کی زیادتی سے بدحواس ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت کے نشے میں مست ہوں۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکارا سے ظاہری نشے میں مدہوش لوگ مراد ہیں۔ اس میں دنیا کی محبت کے نشے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ علت بیان کی گئی ہے کہ جب تک تم یہ نہ جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے، لیکن انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ خشوع و خضوع کی فضیلت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی دلالت کرتے ہیں، من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ان میں اپنے دل میں دنیا کی کوئی بات نہ کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں صلہ ابن شیم سے ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے۔ بخاری و مسلم میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مگر اس کے شروع میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور اس میں بشیء من الدنیا نہیں ہے۔ انما الصلاۃ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، انما الصلاۃ تمسكنا وتوادى وتضرع وتباوس وتنادم وترفع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خزاج، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نماز صرف مسکنت، توازو، آہوزاری، شدت، خوف، ندامت ہے، اور تیرا ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا ہے، اے اللہ اے اللہ، جو ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔ کسی آسمانی کتاب میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد موجود ہے کہ میں ہر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے مقابلے میں تواضع اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے، اور بھوکے فقیر کو میری رضا جوئی کے لیے کھانا کھلائے۔ ایک حدیث میں ہے، انما فرضت الصلاۃ وامر بالحج والطواف واشارت المناسک لا قامت ذکر اللہ تعالی فإذا لم يكن في قلبك المذكور الذي هو المقصود والمبتغي عزمة ولا حيبة فما قيمة ذكرك، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ نماز فرض کی گئی ہے، حج اور طواف کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے ارکان حج ضروری قرار دیے گئے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے پس اگر دل تیرے دل میں مذکور یعنی اس کی عظمت و حیبت نہ ہو جو اصل مقصود و مطلوب ہے تو تیرے ذکر کی کیا قیمت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی، وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلَ صَلَاةَ مَوْدَ، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حاکم میں بھی موجود ہے جس کو سعید ابن ابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ، جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھ، مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس اپنی خواہش سے رخصت ہو کر نماز پڑھ اور اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان انک کادہ الی ربک کدہا فملاقیہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 6، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر قیامت میں اس کام کی جزا پائے گا۔ ایک جگہ فرمایا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 223، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ کے سامنے آنے والے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَن لَّمْ تَنْهَهُ صَلَاتَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ الْمُنكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا، علی ابن معبد کتاب الطاعة کی حدیث ہے جس کو حسن بصری نے مرسلن روایت کیا ہے۔ جس شخص کو اس کی نماز فحش اور برائی سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا رہے گا۔ نماز مناجات کا نام ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ غفلت کے ساتھ مناجات پائی جائے؟ ابو بکر بن عبداللہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا چاہو اور کسی واسطے کے بغیر اس سے گفتگو کرنی چاہو تو یہ ممکن ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، مکمل وضو کے ساتھ محراب میں کھڑے ہو جاؤ، اجازت کے بغیر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے اور اس سے مناجات شروع کر دو، درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاۃ فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف، ازادی فی الضعفاء، سودید بن غفلہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسا لگتا کہ گویا آپ ہمیں نہ جانتے ہوں اور ہم آپ کو نہ جانتے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، لا ينظر الله الى الصلاه لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه، اللہ تعالیٰ ایسی نماز پر متوجہ نہیں ہوتا جس میں آدمی اپنے بدن کے ساتھ اپنا دل بھی حاضر نہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ابو منصور ویلمی نے مسند الفردوس میں ابی ابن کعب سے اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے دل کے اضطراب کی آواز 2 میل کے فاصلے سے سنی جا سکتی تھی۔ سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو گالوں سے داڑھی کے بالوں کو تر کرتے ہوئے گرتے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحہ، اور یہ حکیم ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا بھی خشوع کرتے۔ روایت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریوں سے کھیل رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرا نکاح حور عین سے کر دیجئے۔ حسن بصری نے کہا، اے شخص تو اچھا دولہا نہیں ہے، نکاح حور عین سے چاہتا ہے اور کنکریوں سے کھیل رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعے خدا کی قربت چاہنے والوں کو بھی کوئی ایسا عمل نہ کرنا چاہیے جو اس کے شایان شان ہو۔ حلف ابن ابی ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تمہیں مکھی نہیں ستا دی کہ تم اسے ہٹا دو، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بنانا چاہتا جو میری نماز فاسد کر دے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مگر تم صبر کیسے کر لیتے ہو؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ فاسق اور مجرم شاہی کوڑوں کے سامنے اف تک نہیں کرتے، میں تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں اور جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کیا اس مکھی سے پریشان ہو جاؤں؟ مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم آپس میں باتیں کرو، میں تمہاری بات چیت کا لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ ان بزرگ کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ وہ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران مسجد کا ایک حصہ منہدم ہو گیا، آواز سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے لیکن ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پتہ چلا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی فرض نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی۔ لوگ عرض کرتے، امیر المومنین کیا ہوا؟ فرماتے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، جو اللہ نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو ان سب نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ امام زین العابدین کی وضو کے وقت یہی کیفیت ہو جاتی تھی۔ گھر والے پوچھتے، وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات کے دوران یہ الفاظ کہے، اے اللہ، تو کس کی نماز قبول کرتا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو مطلع کیا کہ میں شخص کی نماز قبول کرتا ہوں اور وہ شخص میری جنت میں رہے گا جو میری عظمت کے سامنے تواضع اختیار کرے، اپنا دن میری یاد میں گزارے، اپنے نفس کو شہوات سے روکے، میری رضا جوئی کے لیے بھوکے کو کھانا کھلائے، مسافر کو پناہ دے اور مصیبت زدہ پر رحم کرے۔ یہی وہ شخص ہے جس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے میں لبیک کہتا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ جہل کو میں نے اس کے لیے علم، غفلت کو ذکر اور تاریکی کو روشنی کر دیتا ہوں۔ لوگوں میں اس کو وہ مقام حاصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے، کہ نہ اس کی نہریں خشک ہوتی ہیں اور نہ اس کے میوے خراب ہوتے ہیں۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لوگوں نے ان کی نماز کی کیفیت دریافت کی، فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں اور اس جگہ آتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں یہاں تک کہ میرے حواس مجتمع ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اس تصور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ میرے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے، پل صراط پاؤں کے نیچے ہے، جنت دائیں جانب اور دوزخ بائیں جانب ہے اور ملک الموت پشت کی طرف ہے۔ میں اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر خوف اور امید کے ساتھ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہوں، قرت اچھی طرح کرتا ہوں، رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں، بائیں سرین پر بیٹھ کر بایاں پاؤں بچھا لیتا ہوں اور دایاں پاؤں کا انگوٹھا کھڑا رکھتا ہوں، میں تمام افعال نماز اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہوں، پھر میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تفکر کے ساتھ متوسط درجے کی دو رکعتیں غافل دل کے ساتھ تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہیں۔ مسجد اور نماز کی جگہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 18۔ وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنی اللہ مسجد اولو کا مفحس قطات بنی اللہ له قصر فی الجنہ، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بخاری و مسلم میں بھی ہے جس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے وہ مسجد قطات کبوتر کے برابر ایک ریگستانی پرندہ ہے کہ گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ من الف المسجد الف اللہ تعالی، جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے.
اذا دخل احدكم المسجد فلا يركع ركعتين قبل ان يجلس،
اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے.
لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد،
یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے.
مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی. الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مسلاہ الذی یصلی فیہ تقول اللهم صل علیہ اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم یحدث او یخرج من المسجد،
اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. ملائکہ تم میں سے ہر ایک پر اس وقت تک رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پر رہے جہاں نماز پڑھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت ہو، اے اللہ اس پر رحم کر، الہی اس کی بخشش فرما، بشرط یہ کہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے یا مسجد سے باہر نہ آ جائے.
یاتی فی آخر الزمان ناس من امتی یاتون المساجد فیقعدون فیها حلقا ذکرهم هم الدنیا وحب الدنیا الا تجالسوهم فلیس اللہ بهم حاجہ،
اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں پہنچیں گے اور حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے، وہ دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کریں گے. تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے ان بیوتی فی ارض المساجد و ان زواری فیها عمارها فطوبى لعبدي تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور ان بكرم زائرة،
اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے.
میرے گھر زمین میں مسجدیں ہیں اور مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والے وہ ہیں جو ان کو آباد کریں. خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے گھر میں پاک صاف ہو کر مجھ سے ملاقات کے لیے میرے گھر آئے. اس صورت میں مزدور جس کی زیارت کی جائے کا فرض ہے کہ وہ زائر یعنی ملاقات کے لیے آنے والے کی تعظیم کرے.
اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان،
اور یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو. سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کرے. کسی تابعی کا قول ہے کہ مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کھا لیتے ہیں. نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکابرین سلف کا خیال تھا کہ تاریک رات میں مسجد کی طرف جانا جنت کو واجب کرتا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں ایک چراغ جلائے اس کے لیے ملائکہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ چراغ جلتا رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو زمین میں اس کے نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی طرف عمل اٹھنے کی جگہ اس پر روتی ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 29. پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور نہ انہیں ڈھیل دی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرنے والے نمازی پر زمین 40 دن تک روتی ہے. عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص قطعہ زمین پر سجدہ کرتا ہے، قیامت کے روز وہ قطعہ زمین اس کی گواہی دیتا ہے، اور جس دن وہ شخص مرتا ہے اس پر روتا ہے۔ انس ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قطعہ زمین پر کوئی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اپنی آس پاس کی زمین پر فخر کرتا ہے، اور ذکر الہی کی خوشخبری زمین کے ساتوں طبقوں کے آخری حصے تک پہنچاتا ہے، اور جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے زمین اس کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ جس جگہ ٹھہرتے ہیں صبح کو وہ جگہ ان ٹھہرنے والوں پر رحمت کی دعا کرتی ہے یا لعنت بھیجتی ہے۔